السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 274 سے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ رات دن کھلے اور چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ جو اپنے مال کھلے اور چھپے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اس آیت کے ذریعے دراصل وہ تمام ٹاپک یعنی صدقات اور خیرات کا تتمہ کیا گیا ہے. یہاں پر صدقات والی آیتیں اب ختم ہو رہی ہیں اور اس کے آگے کی آیت سے سود کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. صدقات اور خیرات دراصل یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلی بات تو سود کا اپوزٹ ہے، اور صدقات اور خیرات سے آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، فیاضی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس سے طبقاتی تقسیم بھی کم ہوتی ہے، یعنی امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں سود سے شکاوت قلبی، خود غرضی، منافرت، بے مروتی اور بخل جیسے رذیل اخلاق پرورش پاتے ہیں، اور اس سے طبقاتی تقسیم بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی امیر اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھتا ہے اور غریب کو کم درجہ دیتا ہے، اور پھر یہ چیز کسی نہ کسی فتنے کا باعث بن جاتی ہے. اسلام کا تعلیم ہمیں دیتا ہے، یا اسلام دا سوسائٹی پروان چڑھانا چاہتا ہے، جیسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے اس میں آپس کی ہمدردی کو خاص ملحوظ نظر رکھا گیا ہے. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. جیسے کہ حدیث کا ایک مفہوم میں اس طرح سے آتا ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ آپس میں ایسا ہے جیسے ایک جسم کی مانند، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے جب ایک مومن یا ایک مسلمان کسی تکلیف میں گرفتار ہو تو پوری مسلمان کمیونٹی اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے یا ہو. یہ معاشرہ اسلام وجود میں لانا چاہتا ہے. کیا آج وہ بات ہے؟ کیا آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک چیز یا ایک خواہش جو آج میں فضولیات میں اپنی خرچ کر رہی ہوں یا برباد کر رہی ہوں اپنا پیسہ، کیا آج میری کوئی ایک بہن مسلم معاشرے کی، کیا اس کو بھی یہ چیز حاصل ہے یا اس کو ضرورت کی چیزیں حاصل ہیں؟ غور کریں، سوچیں. قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بیان کر دی. قرآن ہمیں غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے، تدبر کرنا ہمیں سکھاتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو تلاوت کر کے جزدانوں میں لپیٹ کر نہ رکھ دیں ان آیت کو، نہیں، بلکہ یہ ہمیں معاشرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سکھاتا ہے. یہ کتاب ہماری ڈیلی نیڈ جس طرح ہوتی ہے نا، ویسی ضرورت کی کتاب ہے یہ ہماری. اگر ہم قرآن پڑھ لیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ سود کی کیا حرمت ہے اور صدقات کا اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا اجر بتایا ہے، تو یہ فضا معاشرے میں آج پیدا ہو جائے. ایک جو نفس نفسی کا عالم ہے اور خود غرضی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیشہ ایک بات جو نظر آتی ہے آج معاشرے میں جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مہمانوں کی کتنی خاطر مدارت کی جاتی تھی اور مہمان کا آنا باعث خوشی سمجھا جاتا تھا، ایک عزت افزائی سمجھی جاتی تھی کہ مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں. لیکن آج شاید مجھے لگتا ہے کہ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے یا پھر احساس ہی چلا گیا ہمارے اندر سے کہ ایک کپ پیالی چائے، ایک پیالی چائے پلانا بھی دو بھر ہو گیا ہے۔ آپ یقین جانے اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن چائے کے کپ دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک خاتون نے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے خاص طور سے ڈھونڈ کر چھوٹی پیالیاں خریدی ہیں، کیوں؟ کیونکہ زیادہ بڑے بڑے کپس لوں تو زیادہ چائے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ کوئی ہمارے گھر آئے ہیں مہمان اور ان کو ہم کم سے کم چیز دیں، تو یہ تو اچھے اخلاق کی نشانی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا بلکہ رب کے پاس محفوظ ہوگا۔ اور وہی والی بات آتی ہے کہ جب انسان تھوڑا سا صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی ایسی پرورش کرتا ہے، اسے ایسے پروان چڑھاتا ہے کہ وہ صدقہ بڑھ چڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج ہم اللہ کی راہ میں ایک چھوٹی سی چیز دیں، کچھ خرچ کریں، کچھ لگائیں اللہ کی راہ میں، اور جب قیامت کے دن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں تو وہ آپ کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو چکا ہو۔ کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ آپ اور میں نہیں چاہیں گے کہ ہم آج اللہ کی راہ میں دیں تاکہ ہمیں پہاڑ برابر ملے؟ دینا چاہیں گے نا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جسے کوئی خوف نہ ہو اور نہ اسے کوئی غم لاحق ہو، تو اسے پھر یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ کیونکہ خوف کس بات کا ہوتا ہے، اور غمگین انسان کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے آپ بتائیں؟ آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے نا انسان کو، کہ پتہ نہیں کیسا وقت آئے گا یا آگے کیا ہوگا۔ اور غمگین کب ہوتا ہے انسان کہ کوئی چیز اس کی گم ہو چکی ہو، کوئی پرانا اس کا زخم یا کوئی ایسی چیز اسے یاد آتی ہے جو پہلے اس کا دل دکھا ہو، تو اس پر وہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سے یہ دونوں بھی چیزیں نہیں ہوگی، نہ خوف ہوگا یعنی نہ اسے مستقبل کا خطرہ لاحق ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، نہ اسے ماضی کی کچھ پریشانی ہوگی۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یعنی صدقات دینے کے علاوہ یا اس کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ یوں کھڑے ہوں گے کیسے؟ جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ ربا رے بے واو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نشو نما، بڑھنا، بڑھانا یا زیادہ ہونا۔ اور ربوا کا ذکر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک باغ ہو جو اونچائی پر ہو، تو ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، یا اربا یوروی نشو نما دینا۔ اور اسی سے پھر ربا سود کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ سود میں بھی کیا ہوتا ہے، مال بڑھتا رہتا ہے۔ یقومو قوم یقومو سے یتخبطہ خے بے توئیں، یتخبطہ جس کا مطلب ہوتا ہے مخبوط الحواس ہو جانا، دیوانہ ہو جانا۔ خبط اللیل کہتے ہیں رات کی تاریکی میں بھٹکنا، یعنی جیسے انسان مجنون اور پاگل لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں یا کھاتے ہیں، کھانے کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے بہت ہی بہترین بات کی ہے کہ کھانے کا لفظ کیوں استعمال ہوا۔ اب سود انسان صرف کھاتا ہی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے سود سے لی ہوئی چیز کو استعمال بھی کرتا ہو۔ تو کھانے کا مطلب، یہ اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی دوسری تمام عربی لینگویج میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ استعمال کرنے کے لیے بھی کھانے کا ہی لفظ آتا ہے، یعنی لے لینا، اس سے فائدہ حاصل کر لینا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے اسے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ ذالک بانہ، اس بنا پر یا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، قالوا انما البیع مثل الربا، کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، جن کا نظریہ سود لینے کے بارے میں جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى، اب جس شخص کو اس کے رب سے یہ نصیحت پہنچ گئی تو وہ اس سے باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو وہ پہلے کھا چکا یا پہلے لے چکا وہ لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اصحاب نار ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا کہا گیا یہاں پر؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو، یعنی بزنس کو، تجارت کو، اور حرام کیا سود کو۔ جس کے پاس یہ حکم آ گیا اب وہ کیا کرے؟ فانتہا، تو وہ اس سے باز آ جائے۔ ہاں، جو کچھ اس کے پاس یعنی پہلے تھا وہ اپنا اصل چیز لے لے، یا وہ جو پہلے کھا چکا کھا چکا، لیکن اب اس سے باز آ جائے۔ اور جو کوئی پھر زیادتی کرے گا، یعنی پھر دوبارہ سود کی طرف جائے گا، تو پھر یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ سود کی حرمت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بعض کے نزدیک، جنہوں نے ان آیتوں کو کاؤنٹ کیا ہے یا الگ الگ اس کو احکام مانا ہے، تو 7 آیتیں ہیں اور 40 احادیث ہیں جس میں سود کی حرمت جس سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو حکم تھا سود کا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے وہ بیان کی ہے کہ حرمت، کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تم لوگ جو سود لیتے ہو یہ غلط چیز ہے۔ اس وقت معاشرے میں جس طرح شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اسی طرح سے سود بھی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں بتایا گیا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں، تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، یعنی یہ آیت نازل ہوئی جن کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا، یعنی اسلامی حکومت میں سود لینا دینا بالکل ایک جرم کی مانند ہو گیا تھا۔ اور عرب کے سود خور قبیلوں کو آپ نے امال کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئیں تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سود جائز ہے یا اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے جائز ہے، تو دراصل وہ غلط بات کہتے ہیں۔ اب سود ہے کیا اور کون سا سود یا کیسا سود حرام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر سود لینا جائز ہے اور اجتماعی طور پر حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بزنس کے لیے سود لیا جا سکتا ہے، لیکن ذاتی ضروریات کے لیے سود لینا دینا حرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سود کی دونوں بھی قسمیں حرام ہیں، یعنی چاہے وہ ذاتی ضروریات کے لیے ہو یا پھر وہ بزنس کے لیے ہو، ہر قسم کا سود اسلام اس کو غلط قرار دیتا ہے، چاہے وہ آپ نے خود کے لیے لیا ہو یا تجارت کے لیے لیا ہو۔ لہٰذا دونوں قسم کے سود حرام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ باہمی رضامندی سے لیا جانے والا سود وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بزنس کے لیے سودی لین دین کرتے تھے۔ اسی لیے فتح مکہ کے وقت جن لوگوں نے، جو قبیلوں نے ایک دوسرے سے قرضے لے رکھے تھے، تو اس کے بعد ان قبیلوں نے اللہ کے رسول سے جب تقاضا کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اب جب سود کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں تو اب یہ بالکل غلط، ناجائز قرار دیا گیا اس کو۔ اسی طرح سے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جاہلیت کے تمام سود میرے قدموں تلے رون دیے گئے، یعنی ختم کر دیے گئے، باطل ہیں۔ اور سب سے پہلے باز بن عبد المطلب کا سود میں نے چھوڑ دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شروعات اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خود شروعات کریں گے تو اس کا اثر زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ اسی طرح سے ربا کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں بڑھنا، تو جو بھی چیز بڑھے گی قرض میں وہ کیا ہوگی؟ وہ ربا ہوگی، وہ سود ہوگا۔ اس کی جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے سود کی، کہ کل قرض جر نفع فہو ربا، کہ ہر قرض جو کھینچ لائے نفع بس وہ ربا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ربا کی کتنی مذمت ہے کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے تم اس کا ہدیہ یعنی تحفہ بھی قبول نہ کرو، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم نے اسے قرض دیا ہے تو اس کی بنا پر وہ لچک پیدا کرنے کے لیے یا پھر کسی اور بنا پر وہ تمہارا احسان ماننے کے لیے تمہیں ہدیہ دے یا تحفہ دے۔ اسی طرح سے تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا. آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. بلکہ پوری دنیا کی اکثریت ہی, بڑے بڑے ملک, بڑے بڑے بزنس مین اور انفرادی طور پر ایک غریب سے غریب شخص بھی. سود دراصل کیا چیز ہے؟ سود سے امیر آدمی امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. کسان, مزدور, جن کی جو مجبوری میں سود لیتے ہیں, ان کی پوری زندگی وہ سود کو ادا کرتے کرتے گزر جاتی ہے لیکن ان کا سود ہی قرض ہے, وہ ادا نہیں ہو پاتا. لوگ ایک دفعہ سود کے چکر میں پھنستے ہیں تو پھر عمر بھر نکل نہیں پاتے. اسی بنا پر علامہ اقبال نے بہت ہی بہترین بات کہی تھی کہ ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یعنی ایک جب اس میں لپیٹ میں آتا ہے اور پھر اس میں بری طرح سے وہ ملوث ہو جاتا ہے اور پھر وہ لعنت بن کر اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اگر ہم غور کریں تو آج ساری جو ملک کی معیشت وہ سب سودی نظام پر ہے, اور ایک ایک ملک جو عالمی بینک ہے ان کے قرضوں تلے ڈوبا ہوا ہے. اور یہ لوگ ہر سال اپنے ملک کا کئی حصہ, صرف ہر سال جو قرض ہے وہ قرض تو باقی ہے ہی, صرف اس کا سود ادا کرتے ہیں, صرف سود. اور ابھی سے نہیں, 25-25 سال اور 20-20 سال سے وہ سود ہی ادا کرتے جا رہے ہیں. اور ابھی تک وہ قرضہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے, سود بھی پوری طرح سے ادا نہیں ہو پاتا. تو دیکھا جائے تو یہ یہودیوں کا یہ وہ تھا اعتراض, اور انہوں نے کہا تھا کہ سود بھی دراصل تجارت ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سود ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا, اور یہود یہ سارا کاروبار وہاں پر ان کا سودی کاروبار ہی تو تھا مدینہ میں, کہ اوس اور خزرج کو وہ سودی قرضے دیتے تھے. ہتھیار ان کے خود کے تھے, پیسہ بھی ان کے پاس تھا, اور وہاں کے قبیلوں کو انہیں جنگ میں الجھایا ہوا تھا. اور ہر دو طرح سے فائدے انہی کے ہوتے تھے, کہ ہتھیار خریدنے کے لیے بھی لوگ انہی کے پاس آتے, اور پیسہ نہیں ہوتا تو پیسے لینے کے لیے بھی انہی کے پاس آتے تھے. اور یہ مہاجن بنے بیٹھے تھے اور سود پر سود لیتے چلے جاتے تھے. تو آج وہی حال ہے. آج آپ معاشرے میں دیکھیں, ہر طرف سودی جال میں اس طرح سے جکڑ لیا گیا ہے انسانوں کو بھی انفرادی طور پر, اور پوری پوری قوموں کو بھی. اور اس کو اتنا خوبصورت بنا کر بتایا جاتا ہے جیسے شیطان نے کیا ہے نا, کہ زین لہم الشیطان اعمالہم, کہ شیطان نے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا ہے. وہ کبھی بھی گناہ کو گناہ نہیں کہلوائے گا یا کہے گا, بلکہ گناہ کی اتنی خوبصورت تعویل وہ پیش کرے گا آپ کے سامنے کہ آپ فوراً اس میں ملوث ہو جائیں گے. یہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہاؤسنگ لون ہے, بیمہ زندگی کا بیمہ ہے, فکس ڈپازٹ ہے, بچیوں کی شادی کے لیے اس خوبصورت اسکیم بناتا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے خوبصورت اسکیم بناتا ہے, اور بینکس نے یہ سارے لاٹری, بیمہ, انشورنس اور بہت ساری چیزیں ہیں, پرائز بانڈز, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سود کی دوسری شکل ہے. اور جو حدیث میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود میں انسان اس طرح سے اس سے بچنا بھی چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا, اس کی گرد, اس کی ڈسٹ ضرور اسے پہنچ کر رہے گی. آج وہی دور آ گیا ہے کہ آپ چاہیں تو بھی اس سے بچ نہیں پاتے, لیکن بچ سکتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فیملی ہے جنہوں نے ابھی تک بھی اپنا کارڈ نہیں بنوایا ہے انشورنس کمپنی کے تھرو, میڈیکل کارڈ. کیوں؟ کیونکہ اس میں پھر وہی انشورنس ہے اور جو کہ جائز نہیں ہے, اور وہ خود پے کرتے ہیں پورا جو بھی ہاسپٹل کا بل ہوتا ہے. تو آپ بچنا چاہیں تو ابھی بھی بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچائے, کیونکہ سود کی حرمت میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں نا, اگر ہم وہ سن لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہمیں نیند نہ آئے. اللہ کے لیے اس سود کی لعنت سے بچیے. آپ دیکھیں ہندوستان میں کچھ ہی عرصہ پہلے, آج سے 10 سال پہلے میں دیکھتی تھی کہ کچھ بھی گھر لوگوں کے سیدھے سادھے گھر ہوا کرتے تھے, اور اب جب نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا اتنا خوبصورت گھر, اتنا بہترین بنگلہ, کہ جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ایسا گھر نہیں بنا سکے. تو پتہ چلا کہ کیوں ایسے اتنے لوگوں نے اتنے خوبصورت گھر کیسے بنا لیے, اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو معلوم ہوا کہ ہاؤسنگ اسکیم, ہاؤسنگ لون, اس کے ذریعے سے لوگوں نے ڈبل ڈبل سٹوری گھر بنا لیے, ایک کرائے سے دے دیا, ایک میں خود رہ رہے ہیں اور لون پے کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ جبکہ سود لینا دینا دونوں حرام ہیں, دونوں. ابھی ہم سب حوالے کے ساتھ حدیث پڑھیں گے ابھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ، تو ہمیں کیوں اس بارے میں فکر نہیں ہوتی؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں سارے لوگ، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی ایک حرام کی ہی بھی چیز کو اپنا رہے ہیں؟ آپ وہ گھر میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں جس کو آپ نے سود کے ذریعے سے خریدا ہو؟ تو اپنی اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے تعیشات. تو ضرورت کے وقت بھی سود لینے سے منع کیا گیا، ضرورت کے وقت بھی آپ نہیں لے سکتے، تو تعیشات کے لیے لینا کہاں سے چہ مانی وارد، کیسے اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کی آپ حرمت سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں ہٹ سکتے. سود سود ہی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ چاہے آپ نوالا سیدھے طریقے سے کھائیں یا گھما ہاتھ گھما پھرا کر آپ ادھر سے منہ میں ڈالیں، جائے گا تو اندر ہی. تو ہم نے اتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے سود کو کئی طریقوں سے، آج کے بہت سارے لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیمہ کرانا جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انشورنس جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انسٹالمنٹ میں چیزیں خریدنی جائز ہے. کیسے جائز ہو سکتی ہیں انسٹالمنٹ میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ انسٹالمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ مسلم ممالک نے اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ جائیں کوئی چیز خریدنے، سامنے والا آپ کو وہ چیز کرائے پر دے، اور پھر آپ ہر مہینے اس کا کرایہ پے کرتے رہیں، اور آخر میں جب آپ اس کی پوری اقساط پے کر دیں کرائے کی صورت میں، تو آخر میں آپ سے وہ کہیں گا کہ ٹھیک ہے، یہ سارے پیپر آپ گاڑی کے اپنے نام کروا لو، یہ گاڑی آج سے آپ کی ہو گئی. آپ نے کس کو دھوکہ دیا؟ کس کو؟ اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہیلے بہانے نہیں جانتا؟ منافق بھی یہی کیا کرتے تھے، اہل کتاب بھی یہی کیا کرتے تھے، اور آج مسلمان بھی کر رہے ہیں یہی، اور پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں. ہم سے بھی جہنم کیا گزر جائے گی، ہمیں تھوڑی چھوئے گی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو معلوم ہونے کے باوجود بھی سود سے بچنا نہ چاہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اصحاب النار، اس کے لیے دوزخ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. آج ہم صرف اپنے تعیش کے لیے، ضروریات نہیں ہیں لیکن تعیش کے لیے، ہر چیز اپنے گھر میں لے آتے ہیں، ہر چیز جا کر کریڈٹ کارڈ سے خرید لی، یا پھر کسی کارڈ سے خرید لی، یا پھر دکانوں سے انسٹالمنٹ پر لے آئے. اگر وہ چیز جو چیز آپ انسٹالمنٹ میں لے رہے ہیں اوریجنل، اس کی اصل قیمت سے آپ کو وہ زیادہ مل رہی ہے، اور پھر وہ کتنا بھی آپ سے کہے کہ نہیں یہ سود نہیں ہے، تو وہ سود ہی ہوگا. یہ وہی چیز ہوگی پھر کہ سود کی ڈسٹ ضرور پہنچ کر رہے گی، اس میں ضرور انسان ملوث ہوگا. یہاں پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم تر درجہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. استغفر اللہ. ایک مسند احمد اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح یعنی بڑے بڑے تھے، اور ان میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. سانپ کو دیکھ کر ہم کھڑے رہتے ہیں وہاں پر. کبھی ایسا ہوا کہ اپنے گھر میں ہم نے سانپ پال رکھے ہوں، لیکن یہ کہاں ہوں گے سانپ؟ پیٹ کے اندر. اور کون لوگ تھے یہ؟ جو سود کھاتے تھے. اسی طرح سے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں. ایک تو بہت سخت وعید اس پر آئی ہے. ان احادیث کو سننے سے پہلے ایک رپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج آپ لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے ہندوستان میں کہ کتنے کسان خودکشی کر رہے ہیں، کتنے گھروں کا آکشن ہو رہا ہے، کتنی چیزیں نیلام ہو رہی ہیں. سود پر جن لوگوں نے لون کے ذریعے سے اور سود کے ذریعے سے گاڑیاں لی تھیں، یہ سوچ کر کے بزنس کریں گے اس کی وجہ سے، ان گاڑیوں کی وجہ سے، وہ لوگ خود آج بینک، یعنی وہ گاڑی بھی گئی ہاتھ سے، الٹا اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو فری میں 5-5 لاکھ ایسے ہی بھرنے پڑ رہے ہیں. اس کی ایک رپورٹ بتائی گئی تھی 2002 سے لے کر 2006 تک ہندوستان میں 17,500 کسانوں نے خودکشی کی. آپ دیکھیں صرف 4 سال کے عرصے میں، 4 سال کے عرصے میں 17,500 کسانوں نے خودکشی کی، اور صرف 2006 میں صرف اونلی مہاراشٹر کا جو علاقہ ہے، جو اسٹیٹ آف مہاراشٹر ہے انڈیا کی، وہاں پر 2006 میں 4,450 کسانوں نے خودکشی کی. کس لیے؟ سودی قرض. انہوں نے یہ اپنے کھیت کو گرو کرنے کے لیے سودی قرض لیے تھے بینک سے. اسی طرح سے 1997 سے لے کر 2008 تک 2 لاکھ فارمر نے یہی بینک کے قرضوں کی وجہ سے خودکشی کر لی. اور آج جو ریشو بتایا جاتا ہے انڈیا کا کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، اس وہ پرابلم کی وجہ سے ہر آدھے گھنٹے میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے، کس لیے؟ یہی معاشی پرابلم، مال کی کمی یا مال کی تنگی، یا پھر حد سے زیادہ مال کی حوث اور حرص کی وجہ سے مال لے لینا، قرضے لے لینا اور پھر اس کو ادا نہ کر پانا۔ ابھی آپ نے 2 سال پہلے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے ہی شہر میں ایک ساتھ پوری فیملی کے 7 ممبر نے خودکشی کی تھی، شوہر، بیوی، شوہر کی والدہ اور ساتھ میں 4 بچے ایک ساتھ۔ اور اس کی وجہ پوچھی گئی کہ کیوں ان لوگوں نے خودکشی کی، تو جو گھر بنانے کے لیے انہوں نے لون لیا تھا وہ لون وہ ادا نہیں کر سکے، اور بار بار بینک کی طرف سے تقاضے ہو رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ قسطیں ادا نہیں کی سود کے ساتھ تو ہم کل آپ کے گھر کا آکشن کر دیں گے، یعنی یہ گھر نیلام ہو جائے گا۔ تو اس ڈر اور وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے پوری کی پوری فیملی نے زہر کھا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کدھر جا رہے ہیں ہم سب لوگ؟ آپ خود دیکھیں، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف سودی نظام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا سود کو؟ اسی بنا پر کہ معاشرے میں سے کوئی خوشحالی نہیں آئے گی، کوئی ترقی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بجائے امت مسلمہ میں ایک ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اور سود کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج ہم میں سے ہر کوئی ادھر ہی بھاگ رہا ہے، بچیوں کی شادی کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ ایک دوڑ لگی ہے، ایک ریس لگی ہے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ آج جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول لے کر بنائے ہیں؟ ایسے گھر ہمارے کام آئیں گے؟ ایسے گھروں میں ہمیں نیند کیسے آتی ہے سکون سے؟ یہ کیسے آ سکتی ہے؟ غور کریں، سوچیں ذرا، اور اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ کون کون سی چیزیں سود میں آتی ہیں، وہ بھی ہم ون بائی ون دیکھیں گے۔ ایک اور رپورٹ سن لیجیے۔ 1978 میں امریکہ کی ایک بیمہ کمپنیوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے اپنے بیمہ داروں سے، جن لوگوں نے ان کے پاس بیمہ کروایا تھا، ان سے 1978 ایک سال میں 98 ارب ڈالر، 98 ارب ڈالر کی رقم انہوں نے حاصل کی، اور اس میں سے ان کو صرف 4 ارب ڈالر خرچ کرنا پڑے، یعنی جن لوگوں نے بیمہ کروایا تھا ان کو 4 ارب ڈالر دینے پڑے۔ اس طرح ایک سال کے اندر 94 ارب ڈالر کی رقم انہوں نے بچا لی یا خود محفوظ کر لی۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نقصان، لوگ سارے بیمہ کراتے ہیں اور وہ چند ایک کو اس کا وہ ملتا ہے پیسہ، باقی سب کے سب یہ لوگ کھا لیتے ہیں، یہ کمپنیز کھا لیتی ہیں۔ یہ روزنامہ جنگ کی رپورٹ ہے، 10 مئی 1979 کی رپورٹ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، وجوہات کیا ہیں، اور اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ نقصانات تو ابھی آپ نے دیکھ لیے، اور آپ آئے دن روز مرہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔ اس سے سود سے معیشت تباہ ہو جاتی ہے، یعنی اس سے مال گردش نہیں ہو پاتا، ایک جگہ رک جاتا ہے، یا پھر صرف چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورے معاشرے کو فائدہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو سودی کاروبار میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ مسند احمد اور دارمی اور بحوالہ مشکات کتاب البیوع سے یہ حدیث ہے۔ کیوں اتنی سخت وعید سنائی گئی؟ کیوں کہا گیا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں تو ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ہی اتنا بڑا جرم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ آج کا دور بالکل ایسا ہی دور ہے، پوری دنیا کے لوگ اور اسی طرح مسلمانوں کے رگ و ریشے میں بھی سود اسی طرح سرایت کر گیا ہے، جس سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر ضرور متاثر ہو رہا ہے۔ اگر آج ایک مسلمان نیک نیتی سے اس سے بچنا چاہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے اسے۔ اگر کوئی شخص گاڑی یا اسکوٹر یا کار، کوئی بھی چیز خریدنا چاہے تو اسے اس کا بیمہ کرانا پڑے گا۔ اگرچہ اس قسم کے بیمہ کی رقم قلیل ہوتی ہے، یعنی کم ہوتی ہے، لیکن اسے ہر حال میں کرانا ہے بیمہ، اور بیمہ بھی دراصل سود کی ہی ایک رقم ہے، یہ شکل ہے۔ مختلف صورتیں کیا ہیں آج کے دور میں سود کی؟ جس طرح سے بینکوں میں مختلف کھاتے ہوتے ہیں، تو ایک تو اس میں فکس ڈپازٹ ہوتا ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ دونوں میں بھی سود ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ یعنی اگر آپ فکس ڈپازٹ کر رہے ہیں تو دراصل وہ آپ کا سود جمع ہو رہا ہے وہاں پر، آپ کی اصل رقم کا۔ اسی طرح سے پروویڈنٹ فنڈ، پروویڈنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ ہر سرکاری سرونٹ یعنی گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملتی ہے تو ہر مہینے وہ اس کی تنخواہ سے نکالی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہر مہینے تنخواہ سے 100 روپے 200 روپے نکالے جاتے ہیں تو وہ اصل رقم کے ساتھ ساتھ اس کا سود بھی جمع کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ رقم ڈبل مل جاتی ہے۔ تو اب اگر جس کو چاہیے، جو اس سے بچنا چاہ رہا ہے، تو وہ حساب کتاب کر کے اپنی اصل رقم تو لے لے، اور باقی جو سود کی رقم ہے وہ بھی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی کمپنیز یا ایسے بینک ہیں جو کہ ہو سکتا ہے غیر مسلم لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، تو پھر اس صورت میں وہ نکال لیے جائیں اور بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیے جائیں، تاکہ کم از کم امت مسلمہ کے خلاف وہ رقم استعمال نہ ہو۔ اس طرح سے شیئرز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شراکتی کھاتے جس کو کہتے ہیں، یعنی کچھ جو شیئرز ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ شیئرز جو خریدے جاتے ہیں، جیسے کہ شراب کی کمپنیوں کے شیئرز ہیں یا اس طرح کے، ایسے شیئرز جائز نہیں ہیں۔ ہاں، جو صحیح کاروبار کی چیزیں ہیں وہ جائز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے بیمہ کا کاروبار، یہ بیمہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے بیمہ کرانا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز انعامی بانڈز ہوتے ہیں، پرائز بانڈز جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی سود کی ہی ایک دوسری قسم ہے۔ اسی طرح سے قسطوں پر اشیاء کا کاروبار، یعنی انسٹالمنٹ میں چیزیں سیل کرنا، تو اس کو خریدنے والا بھی دراصل سود میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر ہمیں معلوم ہوا کہ سود کی حرمت بتدریج کی گئی، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بخاری میں ملتی ہے کہ جس میں اس آیت میں، سورہ بقرہ کی اس آیت میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے یہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیت سود کے بارے میں نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا، پھر شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی۔ یہ بخاری میں ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیت ربا قرآن کی ان آیات سے ہیں جو آخر زمانے میں نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بیشتر اس کے کہ تمام احکام ہم پر واضح ہوتے، لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ ہو۔ یہ ابن ماجہ میں ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے سود کی حرمت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا، ایک شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمائی سے کیا گیا ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ناپسند کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو صدقات کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے اور سود کو ختم کرتا ہے۔ پھر سود کی وجہ سے معاشرے میں ایک بے چینی اور انتشار پھیل جاتا ہے۔ ایک چیز معاشرے کی ترقی کا ذریعہ ہے اور سود تنزل کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دینا چاہتا ہے۔ صدقات دینے والے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل اپنی خاطر نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے مال میں کمی کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اللہ اس سے راضی ہو۔ وہ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقات دیتا ہے۔ اور دوسرا سود کیوں دیتا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے، وہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ دوسرے کا خون چوستا رہتا ہے۔ پھر ظلم کیوں کہا گیا اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا اور اصل چیز سے زیادہ لے لینا، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ظلم ہے۔ اسی طرح سے جس قوم میں سود کا کاروبار عام ہو جائے تو اس قوم کو ضروریات زندگی کی گرانی ہو جاتی ہے، یعنی مہنگائی۔ جب رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا خوف اور رعب بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر سے گزر ہوا اور جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، جس نہر میں پانی کے بجائے خون تھا، اور لوگ کنارے پر آتے ہیں اور ایک فرشتہ پتھر منہ پر پھینکتا ہے، وہ واپس بھاگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا کہ یہ سود خوار ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک سے، جادو سے، قتل سے، یعنی شرک کرنے سے، جادو کرنے سے، قتل کرنے سے، اور سود کھانے سے، یتیم کا مال کھانا، یا جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود بہت ہی عجیب اور بہت زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے، یا آج ہم پر دشمنوں کا خوف اور رعب بیٹھ گیا ہے، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار عام ہو گیا ہے، اس سے بچا جائے۔ اسی طرح سے سودی قرضوں کی وجہ سے آج پورے کے پورے ملک غلام بن گئے ہیں۔ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ربا ہے۔ آپ کسی بھی غرض کے لیے، کہا جاتا ہے علماء کرام سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایک عورت ہے جو بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہے اور اس کے پاس کوئی گزارے کی چیز نہیں ہے، تو کیا وہ سود مانگ سکتی ہے یا سود سے پیسہ لے کر اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتی ہے، تو جواب دیا گیا نہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سود کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب سود جائز نہیں تو پھر کیا چیز ہو؟ یعنی آپس میں لین دین تو کرنا پڑے گا، اور ہر ایک تو صاحب حیثیت نہیں ہو سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے آگے آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ کہ پھر کیا ہو جب سود آپ نہیں لے سکتے، دے سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، قرض دیا جائے ایک دوسرے کو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اسی طرح مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ تو جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ تھوڑا سا کیا گیا صدقہ، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پروان چڑھاتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت ہی کی طرح ہے، تو سود اور تجارت میں بہت فرق ہے۔ سود میں محنت نہیں ہوتی، تجارت میں محنت ہوتی ہے۔ سود میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا، جبکہ تجارت میں نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تجارت میں نفع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، لیکن سود میں نفع کی مقدار مقرر ہوتی ہے۔ تجارت میں ایک دفعہ معاملہ طے ہوا، ختم ہو گیا، جبکہ سود میں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تجارت میں جتنی قیمت لیتے ہیں اتنی ہی دے دیتے ہیں، جبکہ سود میں بڑھ کر ملتا ہے۔ سود میں نہ ذہن نہ جسمانی قوت خرچ کرنی پڑتی ہے، بلکہ گھر بیٹھے آرام سے منافع ملتا ہے، جبکہ تجارت ایک تعمیری کام ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، اس سے پیسہ معاشرے میں گردش کرتا ہے، اس سے کئی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحت مند عمل میں انسان مشغول ہوتا ہے، جبکہ سود خور گھر میں بیٹھے بیٹھے سارے معاملات طے کرتا ہے، اور اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہکار کو۔ یعنی یہاں پر سود کھانے والے کو کیا کہا گیا؟ کفار اسیم، کہ اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ ہم نے جو حدیث پڑھی نا ابھی، کہ چار آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ نہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تو شراب کا عادی، سود کھانے والا، یتیم کا مال نہ کھانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو اللہ ایسے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، پہلے ہم نے صدقات کے بارے میں پڑھا اور یہاں زکوٰۃ کے بارے میں۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صدقات سے معاشرے میں ایک خوشحالی آتی ہے، امن اور سکون کا دور دورہ ہوتا ہے، جبکہ سود سے انتشار پھیلتا ہے۔ اور جو شخص سود لیتا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت سے نوازا ہے، اور وہ اللہ نے تو اس کو دے دیا، اللہ نے اس کو عطا کر دی نعمت، لیکن وہ اس نعمت سے جو کام لینا چاہیے وہ نہیں لے رہا ہے۔ جبکہ زکات دینے والا اور صدقات دینے والا دراصل اس مال کو اللہ ہی کی راہ میں لگا رہا ہے، اور شکر گزاری اسی کو کہتے ہیں کہ شکر ہم زبان سے کہہ دیا ہم نے تو فائدہ نہیں ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اسی کی راہ میں لگائی جائے۔ تو یہ جو پہلے آیت ختم ہے کہ کل کفار نسیم، کہ اللہ نہیں پسند کرتا کسی ایسے ناشکر گنہگار کو، تو سود خور دراصل ناشکری کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پر اس کے اپوزٹ میں بات کی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نماز قائم کی، زکات دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں دین کے کام میں؟ میڈیا پر کسی اسلامی پروگرام کو پروڈیوس کروا دیں، ایسے لائبریریز قائم کریں جو جہاں پر اچھے اسلامی بکس ہوں، اسی طرح سے جیلوں میں یا کہیں پر بھی قرآن پاک کو انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ وہاں پر لوگ خالی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کو، تو وہاں بیٹھے بیٹھے کم از کم وہ قرآن پڑھیں یا اسلام کی تعلیمات سے وہ واقف ہوں۔ اسی طرح وقت لگائیے، ایسے مسلمان بچے جو لاوارث ہیں جن کے کوئی والدین نہیں ہیں، ان کو اڈاپٹ کر کے ان کی تعلیم کا انتظام کریں، کسی ویب سائٹ کو سپورٹ کریں، صحیح دینی تعلیم مراکز کو سپورٹ کریں، اور ایسے بہت سارے کام ہیں جس میں ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں، جو ایک بہترین کامیاب تجارت ہوگی ہماری طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل مند وہی ہے جو اپنا سرمایہ صحیح جگہ پر لگائے۔ اور زکوٰۃ، چونکہ اب زکوٰۃ کا اجتماعی نظم تو نہیں ہے کہیں مسلمانوں میں، ہر کوئی انفرادی طور پر اپنی اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو کم از کم اداروں کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہاں سے اجتماعی طور پر آپ کی زکوٰۃ صحیح لوگوں تک پہنچے، پہلی بات تو، اور زیادہ فائدے کا کام ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، اگر تم ہو ایمان والے، ایمان لانے والے۔ بہت ہی بہترین بات کہی گئی ہے۔ اب کہا گیا کہ سود جو پہلے ہو چکا ہو چکا، تم لے چکے لے چکے، لیکن اب کیا کرو، اگر تم ایمان لائے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے ہو تو جو کچھ اب بقیہ ہے وہ چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے گھر سے شروعات کی تاکہ اس کا اثر ہو۔ اب جو کچھ ہے باقی چھوڑ دو سود میں سے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر اللہ کا ڈر ہوگا اور ایمان ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ سودی کاروبار نہیں ہوگا، کسی سے زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی سے زیادہ نہیں لیا جائے گا۔ اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرض دار کو مہلت دینے کا کتنا اجر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص پر اللہ کا سایہ ہوگا تو یہ وہ شخص ہوگا جس نے مقروض کو آسانی تک مہلت دی یا قرض معاف کر دیا۔ اسی طرح سے جتنے دن مقروض کو مہلت دی جائے گی، یعنی ایک مدت کے بعد، تو اتنا ٹائم اس کا وہ صدقے میں شمار ہوگا، کہ یعنی اتنے دن وہ اس کو روز صدقہ دیتا رہا۔ کتنا بڑا اجر بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایمان اگر ہے اور تقویٰ اگر ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا، کہ قرض دار کو مہلت دی جائے۔ قرض دینے والے نے مہلت دی تو یہ بھی کیا ہوگا، روزانہ صدقے کا اجر اس کے نام عمل میں درج ہوتا رہے گا۔ پھر اس سے کیا ہوگی کہ اگر آپ کوئی سرمایہ لگاتے ہیں بزنس میں، کسی کو قرض دیتے ہیں، تو اس سے دولت کی گردش ہوتی رہے گی، ایک ہی شخص کے پاس دولت گھومتی نہیں رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اس پر اتنا کیسے عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو ان کو آج کی رات اپنا مہمان بنائے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے چلے گئے، اور ابھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو مہمان بنانے کے لیے کہا ہے، کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ بس صرف ایک فرد کے اتنا کھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، چراغ ہم بجھا دیں گے اور مہمان کو کھانا کھلا دیں گے اور ہم ایسے ہی سو جائیں گے۔ انہوں نے کھانا کھلا دیا مہمان کو اور بچوں کو بھی سلا دیا ویسے ہی۔ صبح جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے طلحہ، رات کے تم دونوں کے میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے، یعنی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکا رہنا گوارا تھا لیکن مہمان کو بھوکا رکھنا گوارا نہیں۔ خود کوئی چیز اپنے لیے نہیں لیتے تھے لیکن دوسروں کو وہ چیزیں عطا کر دیتے تھے. اس درجے کی قربانی تھی، اس سطح کی قربانی تھی، تبھی تو ایسا خوبصورت معاشرہ وجود میں آیا تھا. اور آج یہی احساس کی کمی ہے. آج ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں. آج ہم پہلے سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا پیٹ بھر لیں، اس کے بعد بچا تو دیں گے دوسرے کو. تو یوں ہی تو نہیں کہا گیا نا کہ جنت میں لے جانے والا عمل مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو کھانا کھلانا. تو کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو سود میں سے بچ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہ کرو تو خبردار ہو جاؤ. بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل ہے تمہارے مالوں میں سے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہیں تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. اتنی شدت اور اتنی بڑی بات، کون ہے، کس میں طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے، کسی میں ہے طاقت؟ کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے لشکروں سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہے کسی میں طاقت؟ تو لیکن بات یہاں پر اتنی ہی سخت کہی گئی ہے. ایسے سخت جملے کسی پر نہیں آئے ہیں، ایون شرک پر بھی نہیں آئے ہیں، نہ کوئی گناہ کے بارے میں اتنے سخت جملے آئے ہیں جتنے سخت جملے سود کی حرمت پر ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی سود کو نہیں چھوڑتا ہے تو خبردار ہو جاؤ، جان لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. بچ سکے گا کوئی؟ کوئی ٹھہر سکے گا اللہ کے سامنے؟ کسی میں ہے طاقت اللہ سے لڑنے کی؟ نعوذ باللہ. جب نہیں ہے تو پھر سود کیوں؟ کیوں نہیں یہ چیز بند کر دی جائے؟ تو جو اصل چیز ہے، اب اگر سود کے بارے میں آپ کو معلوم پڑ گیا کہ سود حرام ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ کوئی لینے والا ہے تو وہ کیا کرے کہ اگر اس نے لوگوں کو سود پر قرضہ دیا تھا تو وہ اپنا اصل مال واپس لے لے، یعنی جتنا اس نے قرض دیا تھا، اور اوپر کا جو چیز کا مال ہوگا یعنی سود جو ہوگا وہ چھوڑ دیا جائے گا، وہ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے غلطی سے فکس ڈپازٹ کروا دیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کو معلوم ہوا ہے سود کی حرمت، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ ان کا جو اصل مال تھا، یعنی جتنا انہوں نے جمع کیا، وہ اپنا وہ لے لیں، اور باقی کا جو مال ہے، چونکہ ایک غیر مسلم ملک میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر جو بچا ہوا مال ہے، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اب، تو وہ بقیہ مال بھی نکال لیں اور کسی بھی رفاہی ادارے کو دے دیں. یعنی وہ مال آپ کے لیے تب حرام ہے، لیکن آپ بغیر ثواب کی نیت سے اس کو کسی ضرورت مند پر خرچ کر دیں. اس کے بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں. کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ سود جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی مسلمان کو بھی اس میں شامل نہ کیا جائے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا اگر بہت زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو نہ بتایا جائے کہ یہ سود کی رقم ہے، اور آپ اس کی مدد کر دیں، لیکن آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اجر کی نیت سے آپ نہ کریں. اجر کی نیت سے صدقات اور خیرات آپ کو الگ سے اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے کرنے ہوں گے، لیکن یہ مال آپ بینک کو کیوں رہنے دیں؟ کیونکہ وہ تو اس سے اور مزید سود پر سود کماتے چلے جائیں گے، اور سودی کاروبار کو اور فروغ ملے گا. تو آپ اپنی وہ رقم سود کی وہاں سے نکال لیں، لیکن آپ اسے اپنی ذات پر خرچ نہ کریں. ان رکوم سے مسلمانوں کے لیے فلاح اور بہبود کے کام کیے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی ادارے کا لیٹرین یا باتھ روم وہ بنا دینا، یا پھر کسی ایسا ضرورت مند مسلمان جو محتاج ہے، ان کے گھروں پر چھت نہیں ہے اور بارش کی وجہ سے وہ صحیح رہ نہیں پاتے ہیں، تو ان کی چھتیں ڈلوا دینا. یہ ایسے مسلمان محلے، غریب محلے، جہاں پر مسلمانوں کو رفع حاجت کے لیے باہر میدانوں میں جانا پڑتا ہے، ان کی مطلب کوئی انتظام نہیں ہے. اب خواتین بھی جاتی ہیں، تو چونکہ خواتین کے لیے یا سبھی کے لیے ایسے وہاں پر باتھ روم یا ٹوائلٹس بنا دیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک اپنے محفوظ ہو کر اپنی رفع حاجت کو پورا کر سکیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا ایسے لوگ جنہوں نے بہت ہی مجبوری کی حالت میں سود لے لیا ہو اور وہ سود اب ادا بھی نہ کر سکتے ہوں، سود کی لعنت سے وہ بچنا چاہتے ہوں، تو سود سے سود کو ختم کریں تاکہ وہ سود کی لعنت سے بچ جائیں اور ایک بار وہ سود دے کر اس سے فارغ ہو جائیں. اور اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے سود لیا تھا، تو کوشش کریں کہ اپنی ان چیزوں میں سے جتنا سود آپ نے لیا تھا اتنا سود آپ نکال دیں اللہ کی راہ میں، اور پھر توبہ بھی کریں. کیونکہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ان تبتم، اور اگر تم توبہ کرو تو پھر کیا ہے، اصل سود تو چھوڑ دینا ہی ہے لیکن ساتھ میں توبہ بھی کرنی ہے. تو وہ سود کی رقم جو بینکوں میں پڑی رہتی ہے اور ہم اسے نہیں لیتے ہیں، تو وہ نکال لیں اور کسی کا سود اس سے ختم کر دیں، اس کو سود کی لعنت سے نکالنے کے لیے، یا کسی اداروں کو آپ دے دیں تاکہ وہ اس سے کوئی فلاحی کام کر سکیں مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے، لیکن اس کو جائز نہ سمجھ لیا جائے. یہ غلطی کا احساس ہونے کے بعد جان بوجھ کر فکس ڈپازٹ کروانا کہ ہم فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اور اس سے جو ڈبل رقم ملے گی وہ ہم غریبوں کو کر دیں گے مدد، نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر سود کے کاروبار میں یا سود کے لین دین میں ہاتھ بٹانا ہوگا. نہیں، جب آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ سے پہلے غلطی ہو گئی تھی تو اب کیا کریں، تو اب اس صورت میں پھر یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ کا وہ آپ ختم کر دیں اور پھر اس پر جو سود جمع ہوا ہے اس کو رفاہی اداروں میں خرچ کے لیے دے دیں. و ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے آسانی تک، اور یہ کہ تم صدقہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو. تو جیسے پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا تو وہ شخص ہوگا جس نے مقروض کو آسانی تک مہلت دی تھی یا قرض معاف کر دیا تھا. علماء کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا تھا تو وہ یہ کام بہت زیادہ کرتے تھے کہ اگر کوئی ان سے قرض مانگتا تو وہ آرام سے لوگوں کو قرض دے دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو معاف بھی کر دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اچھے بڑے بزنس مین تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ لوگوں کو قرض دیتے تھے کہ ان کو دوسرے لوگوں سے قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی، اتنا وہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم آسانی دو گے قرض لینے والے کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر جتنے دن تم آسانی دو گے تو اتنے دن وہ صدقے میں شمار ہوگی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور بچو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر تم کو پورا کا پورا دے دیا جائے گا اس شخص کو جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ آیت کے بارے میں روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن کی نازل ہونے والی، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ آیت آخر میں نازل ہوئی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یا تو 40 دن زندہ رہے یا کچھ روایت کے مطابق 9 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. تو اس حساب سے نزول قرآن کے اعتبار سے یہ آیت سب سے آخری آیت ہے. پھر اگر آخرت کا ڈر ہوگا، اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا، تو اسی بنا پر انسان نیک کام کرے گا، صدقات اور خیرات کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہو. وہی شخص اپنا مال دن رات چھپا چھپا کر اللہ کی راہ میں دے گا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو. کہ تمہیں جو بھی کچھ ملے گا، تم جو بھی کچھ دنیا میں کر رہے ہو، آخرت میں تم اس سے محروم نہیں رہو گے. تم اگر آج کسی کی مدد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو پورا لوٹا کر دے دے گا، تم سے کمی نہیں کی جائے گی. اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو علم ہو، کیونکہ پہلی آیت میں کیا کہا گیا، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. تو علم والے لوگ ہی اللہ کی بتائی ہوئی ان کے مطابق عمل کریں گے. ان کو علم ہوگا کہ اچھا یہ کام میں اتنا اجر ہے اور یہ فلاں کام میں اتنا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، تو ضرور وہ کام کرے گا. اور علم ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر ان ساری چیزوں کی اہمیت بھی معلوم نہیں ہوگی. تو لہٰذا علم بہت زیادہ ضروری ہے، اور علم بھی کون سا، جس سے انسان کو فائدہ ہو، علم نافع. تو پورا کچھ جو کچھ انسان نے کمایا ہے اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ان آیت سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جو اجر جو وعدہ صدقات پر ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے حکمت اسی ہی ملی جس نے صحیح جگہ اپنا سرمایہ لگایا، اسی کو حکمت کہیں گے۔ ورنہ اور بھی بہت ساری چیزیں، انسان اپنا پیسہ کہیں بھی لٹا دیتا ہے، کہیں لگا دیتا ہے، لیکن وہ اس کو صحیح جگہ لگائے گا تو اس کا اجر بھی اس کو اسی طرح سے ملے گا۔ پھر صدقات کا اپوزٹ سود ہے۔ سود سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، خود غرضی بڑھ جاتی ہے، دشمنی، حسد اور کینہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ خودکشی کا ریٹ ہم نے ابھی دیکھ لیا، معاشی کرائسس کی وجہ سے ہر آدھے گھنٹے میں خودکشی ہو رہی ہے۔ اور یہ سود کی کتنی بھی جتنی جو شکلیں ہیں، پرائز بانڈ یا پھر لاٹری، جوا، یہ سب باطل طریقے ہیں مال کمانے کے۔ ان سب سے ہم کو بچنا ہے، لاٹری سے بھی ہمیں بچنا ہے، پرائز بانڈ سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور بیمہ، لائف انشورنس، ان سب سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ جتنی اسکیمز ہوتی ہیں قسطوں پر چیزیں خریدنے کی، یہ بھی دراصل سود کی ہی ایک دوسری شکل ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو وہ آپ لکھ کر اگلی کلاس میں بھیجوا دیجئے گا تاکہ ہم اس پر ڈسکس کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔